بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 اکتوبر 2006 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام میں دفاعی جنگ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے. یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بابرکت ساعات بڑی تیزی سے گھٹ رہی ہیں. بہرکیف جتنا بھی ابھی موقع ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے. 17 رمضان المبارک کو اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ رونما ہوا تھا، سیرت کا ایک بہت اہم لینڈ مارک. میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو ہو، اور اس کے حوالے سے اس دور میں جو کچھ کنفیوژنز پھیلائے گئے ہیں اس کو بھی دور کیا جائے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری غزوہ بدر، مارکہ غزوہ بدر پیش آیا. یہ صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں، سیرت کا بھی بہت اہم واقعہ. یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں بظاہر کوئی مقابلہ تھا نہیں دو قوتوں کے درمیان. یہ بات تو طے تھی کہ یہ حق و باطل کا مارکہ ہے. ہمارے ہاں تو ہر چھوٹے معاملے کو بھی، الیکشن کو بھی حق و باطل کا مارکہ قرار دے دیا جاتا ہے. ادھر بھی سیکولر گروپ ہیں، ادھر بھی سیکولر گروپ ہیں، ایک کا نام مسلم لیگ ہے، ایک کا نام پیپلز پارٹی ہے، اور حق و باطل کا مارکہ بن جاتا ہے. حقیقی معنی میں جو حق و باطل کا مارکہ تھا، جو اس امت میں پہلا درپیش ہوا، وہ غزوہ بدر. اور وہ اس درجے تھا کہ مشرکین کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا. میں عرض کروں گا اس لیے کہ مسلمان کسی جنگی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے، اس کا تو پس منظر ہی کچھ اور تھا. وہ کیوں نکلے تھے بات ابھی واضح ہوگی، لیکن یہ کہ 313 اور کہنا چاہیے کہ 79 آپ اندازہ کیجئے، 313 کے لشکر میں کل 7 تلواریں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 306 افراد جو ہیں وہ 79 تھے آؤٹ آف 313. کل لشکر میں 2 گھوڑے، فوج کا ایک اہم اس زمانے میں جو دستہ ہوتا ہے، جو حملہ کرنے کے اعتبار سے سب سے مؤثر ہوتا ہے، وہ رسالہ کہلاتا ہے، گھڑ سواروں کا دستہ ہوتا ہے. وہ پیچھے سے ایڑ لگا کر آتا تھا اور پھر وہ حملہ آور ہوتا تھا. اصل قوت فورس وہ ہوتی تھی. دو گھوڑے کل مقابلے پر کفار کا لشکر تعداد 1000, 100 گھوڑوں کا رسالہ, نو کمپیریزن. صرف تعداد ہی کا فرق نہیں ہے کہ وہ 1000 ہیں یا 313 ہیں, 1/3 سے بھی کم. اصل فرق یہ تھا کہ وہ پوری تیاری سے آئے تھے, مسلح تھے, اور یہاں جنگ کے لیے یہ لوگ نکلے ہی نہیں تھے. اگر جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں مدینے میں تلواروں کی کمی تھی؟ چلیے گھوڑے کم ہوں گے, کیا اتنے بھی نہیں تھے؟ یہ اصل میں اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ غزوہ بدر کیا ہے اصل میں. جیسے ابھی پوپ نے ہم پر الزام لگایا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے, ہم جب مغلوب ہوئے, محکوم ہوئے انگریز کے, اور وہ ہمارے حاکم بنے, تو انہوں نے جارحانہ انداز یہی اختیار کیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. مسلمان جو ہے وہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. انہوں نے ہم پر الزام لگایا, ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں, نہیں بھائی نہیں, قطعاً نہیں. مسلمان کبھی نہیں اقدام نہیں کرتا, وہ تو صرف دفاعی جنگ کرتا ہے. چنانچہ اس اپولوجیٹک انداز میں ہم نے تاریخ کو بھی مسخ کرنا شروع کر دیا, جو حقیقت ہے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا, حقائق. غزوہ بدر کیوں پیش آیا تھا؟ اگر آپ اس کے حالات جو اس سے اس کا جو پس منظر ہے اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کی طرف سے چھیڑی گئی تھی. اور کیوں چھیڑی گئی تھی؟ قرآن مجید میں یہ آیات سورہ انفال کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. غزوہ بدر کے تفصیلی حالات قرآن نے سورہ انفال میں بیان کی, قرآن مجید میں آئے. یہ 10 رکوعوں کی سورت ہے اور تقریباً پوری کی پوری غزوہ بدر سے متعلق ہے, اسی کے حالات, اس سے متعلق مباحث. اب مال غنیمت آیا ہے ہاتھ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے, اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جنگی قیدی جو ہیں 70 بنے ہیں, ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا کرنا ہوگا؟ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ سب کے سب اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں, اور وہ غزوہ بدر ہی کے تناظر میں یہ سارے معاملات زیر گفتگو آئے. اس کی جو ابتدائی آیات تھے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, اے نبی جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. گھر سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ سے نکالے مسلمان. 313 نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں, تو یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا. یہ نکلنا ایسا ہی نہیں تھا کہ الل ٹپ ہے, ایک فیصلہ تھا اس کے پشت پر اللہ کی طرف سے, ایک فیصلہ کن تاریخ لکھی جانی تھی, اللہ نے طے کر دیا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے, ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو کچھ ناگواری محسوس کر رہا تھا. اب یہاں قرآن مجید نے تو صرف تبصرہ کیا ہے, جو پس منظر ہے وہ تاریخ میں ہے, روایات میں ہے. الرحیق المختوم اس دور میں سیرت پر جو لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے اوتھینٹک ہے اردو زبان میں. ویسے تو یہ عربی میں لکھی تھی, یہ انڈیا کے مشہور عالم دین ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے لکھی گئی تھی کتاب, عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی. اور اصل میں سعودی عرب کی حکومت نے یہ ایک گویا کہ تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ سیرت پر کوئی اوتھنٹک کتاب لکھی جائے تو اس پر کوئی انعام بھی انہوں نے بہت بڑا طے کیا تھا. چنانچہ یہ پھر کتاب مرتب کی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے, اور یہ کتاب جو ہے اول انعام کی مستحق قرار پائی, موسٹ اوتھنٹک اور پریسائز. پوری سیرت کو ایک جلد میں، بہت ہی عمدہ کتاب ہے سیرت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اور چنانچہ اس سے پہلے جو غزوہ بدر کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے تھے وہ بھی دور کر دیے انہوں نے، اگرچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، اس مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو اس کی اس شیخ الہند کا ترجمہ ہے، تفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے صحیح صحیح حقائق بیان کیے ہیں، لیکن اکثر لوگ غزوہ بدر کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے حقیقت کو چھپا جاتے تھے کہ یہ تو وہاں سے نکلے ہیں، یہ جنگ ٹھونسی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے، مسلمانوں نے تو دفاعی جنگ لڑی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے 13 سال جو مکے میں گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں پر تو حکم یہ تھا کہ جنگ تو خیر سوال ہی نہیں ہے، جنگ کا اور قتال کا اور تلوار ہاتھ میں لینے کا، اپنی مدافعت میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی تمہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر تمہارا کباب بنانا چاہے تب بھی جواباً ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، یہ ایک دور کا تقاضا تھا۔ ابھی مسلمانوں کو وہ قوت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے اور بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرواتے اور 360 بتوں سے اسے پاک کرتے۔ اس کے لیے ابھی وہ جو اقبال نے کہا کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ سب سے پہلے ایک قوت کی تیاری، لیکن جب وہ قوت ہاتھ آ گئی، اب بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ 360 بتوں کا تسلط اور جو توحید کا سب سے پہلا مرکز اس دنیا میں قائم ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین، اسے بت کدا بنا دیا گیا، اسے مسلمان برداشت کر سکتا؟ کوئی بھی اللہ کا وفادار ہو اس کی غیرت اجازت دیتی ہے اسے؟ یہ تو مشن تھا کہ جیسے ہی قوت ہاتھ میں آئے اور موقع سازگار ہو، بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کروانا اور رب کی دھرتی پر رب کا علم بلند کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے لیے تلوار استعمال ہوگی باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ باقی جہاں تک وہ بات ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ کسی ایک شخص کو بھی بزور شمشیر مسلمان نہیں کیا گیا اسلامی تاریخ میں، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس معاملے میں کہ کوئی شخص زبردستی مسلمان بنایا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو اللہ نے جو مقصد تخلیق معین کیا انسان کا، اسی کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کو چوائس دیا، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اس دنیا میں اختیار، ہاں بھگتنا ہوگا آخرت میں، اس وقت کفر کرو، اللہ کا انکار کرو، اللہ کو گالیاں دو، معاذ اللہ تمہاری زبان پہ چھالا نہیں پڑے گا، اللہ حلیم ہے، اور واللہ محیط بالکافرین، کافرین کا احاطہ کیا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ کے نرغے میں ہے، ذرا ڈھیل دے رہا ہے، خوب سے باطن اور نکال لو۔ لیکن یہ ہے کہ تمہیں یہاں چھوٹ ہے، پکڑوا ہوگی اصل۔ ہاں، باطل نظام اس زمین پر گوارا نہیں ہوگا، طاغوتی نظام کو ایک مسلمان قبول نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر قوت ہے، غیرت ہے، حمیت ہے دین کی، اور اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تلوار حرکت میں آئے گی۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اس لیے جو ان کا الزام ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ایک اعتبار سے بالکل غلط، یہ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں اس وقت، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی زبردستی جو ہے کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، نہ اس وقت نہ پوری اسلامی تاریخ. ہاں، اسلامی حکومت، نظام خلافت، دین حق کا غلبہ، اس کے قیام کے لیے جو ہے یقیناً تلوار کا استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کی غیرت اور حمیت دینی کا لازمی تقاضا ہے، اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے. ہم کیسے وفادار ہیں اللہ کے؟ اللہ کی زمین، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اور یہاں پر طاغوتی قوتوں کا قبضہ ہو، یہاں شیطان کی حکومت ہو، اور ایک مسلمان چین سے سوئے کہ میں تو اللہ کا وفادار ہوں، تسبیح کرتا رہتا ہوں. تو بھائی، تسبیح تو کائنات کا ہر ذرہ کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ مسئلہ کے بلاؤ، یہ مسئلہ کے، یا وہ ساتھ افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات تو ایک ایک چیوٹی کر رہی ہے، ہر ذرہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. لیکن ایک ہے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ کی کبریائی کا اعلان اور اس کو نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنا. یہ اس میں بڑا فرق ہے. اور یہ کیا ہے تکبیر مسلسل جو ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ مجاہد کا کام ہے. اور یہ جو تسبیح و مناجات ہے، یہ مذہب مردان خدا مست خدا، خدا گاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تسبیح و مناجات نباتات بھی کر رہی ہیں، جمادات بھی کر رہی ہیں، اور وہ جو خانقاہی تصور ہے ملا کا وہ بھی کر رہا ہے. لیکن جو مجاہد ہے وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلتا ہے میدان عمل میں. یہ ہے جو ایک انسان سے مطلوب ہے، بندہ مومن سے جو اللہ کا وفادار ہے. تو اس کے لیے تلوار آئے گی. تو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی، جیسے کہ نکالا تھا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، اور یہ حق کے ساتھ تھا، یہ فیصلہ کن معاملہ تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہیں یہ بات ناگوار گزر رہی تھی. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے. اصل میں یہ نکلے تھے قافلے کے پیچھے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے، جو مشرکین مکہ کا قافلہ، قریش مکہ کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس کے اندر بڑا مال و اسباب اور ندا پھندا تھا. اس سے پہلے 8 ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ مختلف قافلوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجے، اور یہ قافلے کن کے تھے؟ سب کے سب قریش مکہ تھے. دو راستے تھے تجارتی شاہراہیں، ایک شاہراہ وہ تھی کہ جو شام کی طرف جاتی تھی، اور وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا وہ راستہ. دوسری شاہراہ وہ ہے جو یمن کے ساحل تک پہنچتی تھی، اور وہ جو ہے وہ بہت دور طائف کے پاس سے راستہ گزر کر جاتا تھا، مدینہ سے بہت فاصلے پر تھا. آپ نے ان دونوں شاہراہوں پر دستے بھیجے غزوہ بدر سے قبل. 8 مہمات آپ نے بھیجی، جن میں 4 میں آپ خود شریک تھے. مقصد کیا تھا؟ قریش کو میسج دینا کہ تمہارے قافلے اب خطرے میں. اب یہ اس سے پہلے تمہاری بڑی اجارہ داری تھی، مونوپلی تھی ٹریڈ کے اوپر، تمہارے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس لیے کہ سارے عرب قبائل کے بت جو ہیں وہ تم نے یرغمال بنا رکھے. ہم ان بتوں کو نہیں مانتے، اور تمہارے قافلے اب جو ہیں وہ خطرے سے دوچار ہیں. یہاں تک کہ نخلا کے مقام پر جو دستہ بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ قافلہ جو جا رہا تھا یمن کے ساحل کی طرف، اس کا مسلمانوں کا جو دستہ تھا اس کا قافلے والوں سے کوئی مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا، اور سارا مال مسلمان مال غنیمت کے طور پر لے آئے مدینہ. یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے. اور جو شخص مارا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ مشرکین کے لیے تو ایک موقع بن گیا پروپیگنڈے کا، مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے، ہمارے قافلوں پر حملہ، ہمارے بندے قتل کیے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی جذباتی اعتبار سے ان کے لیے اہمیت والی بن گئی تھی کہ یہ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی اور اشہر حرم، شہر حرام، حرمت والا مہینہ رجب جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، رجب کی یکم تاریخ تھی. اور رجب جو ہے ان کے ہاں اشہر حرم میں سے ہے، وہ چار مہینے جو محترم ٹھہر ان کے ہاں ٹھہر سمجھے جاتے تھے، اور اس میں ہر طرح کی لڑائی جو ہے وہاں ممنوع سمجھی جاتی تھی دور جاہلیت میں بھی. ان میں سے تین مہینے وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تین مہینے وہ سمجھتے تھے یہ سفر حج کے لیے آنے جانے کے لیے، لہذا اس پر کوئی خونریزی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا، کسی قافلے پر حملہ نہیں ہوگا، یہ ان کے ہاں طے شدہ بات تھی. اسی طرح رجب کا مہینہ انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا عمرے کے لیے، اس میں لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، اس مہینے میں بھی کوئی قتل و غارت اور خونریزی نہیں ہے اور کسی قافلے پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اور مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے قافلے پر حملہ کیا عین رجب کی پہلی تاریخ، اور غلط فہمی میں ہوا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ معلوم ہوا کہ وہ تو حرمت والا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا تھا. یہی بات آئی ہے سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں یہ تو بڑی سنگین غلطی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. لوگوں کو اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے روکنا، وہاں سے لوگوں کو نکالنا، اللہ کے راستے میں آنے سے، ایمان لانے سے روکنا، یہ اس جرم سے کہیں زیادہ بڑے جرائم ہیں اللہ کی نگاہ میں. ٹھیک ہے مسلمانوں سے بھی یہ غلطی ہو گئی، لیکن جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے جرائم. والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ انگیزی ہے کفار تم کر رہے ہو، یہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے، بڑا جرم. بہر کیف یہ معاملہ تھا جو پس منظر میں تھا. اور اب بھی غزوہ بدر جو پیش آیا، یہ قافلہ 11 تھا جب ابو سفیان کا، اور اس میں بڑا مال تھا، اور کہا جاتا ہے جو مہاجرین اپنا مال و اسباب چھوڑ گئے تھے مکے میں وہ سب بھی انہوں نے جمع کیا مال غنیمت بنا کر، اور ایک قافلہ تشکیل دے دیا تجارتی قافلہ. جب جا رہا تھا تب بھی مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا اس کا، اس قافلے کے ساتھ صرف 40 افراد تھے محافظ کے طور پر، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن قریش کے ٹاپ کی لیڈرشپ میں ان کا نام آتا تھا. جب جاتے ہوئے مسلمانوں نے جو ہے پیچھا کیا تو اس نے فوراً وہاں پہنچ کر پیغام بھیجوایا مکے کہ میرے قافلے کو اندیشہ ہے، واپسی پر بھی مجھے خطرہ ہے، تو میری مدد کی جائے. اور اس نے واپسی کے اوپر بھی جو ہے وہ راستے میں آتے ہوئے سنگن دی، اور اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نکلے اسی قافلے کے لیے تھے، اسی لیے کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، جو چلنا چاہے چلے، 313 افراد ساتھ چلے بغیر کسی جنگی تیاری کے، 40 آدمی آگے مقابلے پہ تھے، لہذا کوئی تیاری کی نہیں گئی. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، بذریعہ وحی بھی ہوئی، اور آپ نے جو اپنا اطلاعات کا جس نظام بنایا ہوا تھا اس کے تحت بھی، کہ ابو سفیان کی اس کال کے نتیجے میں 1000 بلکہ 1300 کا لشکر جو ہے مکے سے نکلا ہے، اور اب وہ جو ہے بڑھ رہا ہے مدینے کی طرف. اب یہ معاملہ راستے میں پیش آیا، کب آپ نے مجلس شورا بنائی؟ اب 313 افراد ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آگے یہاں پر بھی آئے گا، کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے جس کا بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. اب چوائس تمہاری ہے، اور آپ کا اپنا منشا اور آپ کا اپنا میدان واضح طور پر یہ تھا کہ ہمیں اب قریش کا مقابلہ کرنا ہے جو نکلے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا تو نبی کا منشا تو وہ ہونا ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب چاہے جس حال میں بھی ہے، چنانچہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد ابن اسود، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، انہوں نے تقریریں کی کہ اللہ کے رسول جو ارادہ ہو آپ کا ہم آپ کے ساتھ ہیں، نو فیصلہ ہو فرمائیے، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ انصار جو ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک پہلی باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجے 8، وہ سب کے سب مہاجرین پر مشتمل تھے، انصار نہیں تھے. اور یہاں پر جو 313 تھے اس میں آپ سمجھیے کہ 82-83 جو ہیں وہ مہاجر تھے، باقی سارے کے سارے انصار تھے. تقریباً 225 کے قریب انصار ہیں، اس میں سے 160 جو ہیں وہ خزرج کے قبیلے سے تھے، جو بڑا قبیلہ تھا. بار کیف تو تینوں صحابہ نے تقاریر کی، تینوں مہاجرین میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی نمائندگی آنی چاہیے. پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اوس قبیلے کے سردار ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ بے فکر رہیے. اگرچہ ہمارا آپ سے عہد تو یہ تھا کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا دفاع کریں گے، لیکن ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں، اب جو حکم ہو سر آنکھوں. بڑی جذباتی انہوں نے تقریر کی اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے، آپ کا چہرہ جو ہے مسرت سے دمک اٹھا، کیوں یہی چاہتے تھے آپ، اور یہ مورال جو ہے دیکھ کر پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم اسی لشکر سے مقابلہ کریں گے، اور ادھر پھر آپ نے بدر کا رخ کیا. یہ ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ہچکچا رہے تھے، اس لیے کہ وہ تو نکلے ہی نہیں تھے جنگ کے ارادے سے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بظاہر تو موت نظر آ رہی ہے، 1000 کا لشکر پوری جنگی تیاری سے نکلا، ہم نے ہتے ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ اور رسول پر کامل اعتماد اور یقین، اس کے سوا کوئی شک. چنانچہ اسی پر تبصرہ آ رہا ہے، یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اے نبی وہ لوگ آپ سے کچھ مجادلہ بحث کر رہے تھے ان میں سے بعض، اس کے بعد کہ حق بات واضح ہو گئی تھی، لوگوں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کا اپنا منشا کیا ہے، آپ کا میلان کس جانب ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ لوگ دوسری طرف کہ نہیں قافلے کی طرف جانا چاہیے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، بعض نے یہ رائے دی، اگرچہ وہ بہت کم تھے، لیکن انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پن پوائنٹ کیا، یا مسلمانوں یہ بھی تمہارے اندر ایک کمزوری کی نشانی، اللہ کے رسول کا ایک عندیہ معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی اور رائے دینا. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور جب تبصرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو بڑا بے لاگ تبصرہ ہوتا ہے، گویا کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے اے مسلمانوں کہ دونوں میں سے ایک گروہ جو اللہ نے تمہیں دے ہی دیا، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے تم رخ کدھر کرتے ہو. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو چاہتے تھے کہ اس رستے کو اختیار کریں جس میں کانٹا بھی نہ چبھے. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے گا اپنے کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. ليحق الحق ويبطل الباطل، اور یہ سب اس لیے کیا اللہ نے تاکہ حق کا حق ہونا کھل جائے، واضح ہو جائے، اور باطل بالکل نابود ہو جائے. چنانچہ یہ اس درجے کھل گئی بات کہ ابو جہل جو 1000 کے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، وہاں بھی میں نے عرض کیا نکلے 1300 تھے پہلے، رستے میں انہیں یہ خبر مل گئی، ابو سفیان نے پیغام دے دیا، ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، اسے پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے ہیں، وہ راستہ بدل کر اور حفاظت سے نکل گیا، اس نے پیغام بھیج دیا، لشکر ادھر سے مکہ سے نکل کھڑا ہوا ہے کہ آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، ہم حفاظت سے ہمارا قافلہ گزر گیا۔ اب وہاں ادھر جو 1000 نکلے تھے مکے سے، اب ان کے اندر آپس میں اختلاف رائے پیدا ہوا، بھائی جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ قافلہ تو خیریت سے پہنچ رہا ہے، لیکن اس موقع پر وہ شخص جو نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے لواحقین کھڑے ہو گئے، انہوں نے دعائی دی، او مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، ہمارا بھائی مار ڈالا، اس کا بدلہ لینا ہے ہم نے۔ اور ابو جہل جو ہے وہ پیش پیش تھا، اس کی تو خواہش تھی، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بہترین موقع ہے، مسلمان نکلے ہیں، مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں، فوری کمک نہیں پہنچ سکتی، وہ نہتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے وار کرنے کا، اور بالآخر اسی کو غلبہ ہوا۔ لیکن ایک قبیلہ ان کا، پھر 300 افراد واپس چلے گئے اسی اختلاف کی بنیاد پر، چنانچہ 1300 کے بجائے اس کے بعد 1000 رہ گیا ان کا لشکر۔ اور ابو جہل نے اس وقت کہا کہ یہ یوم الفرقان ہے، دیکھیے اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا، فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق واضح کر دینے والا دن، آج جو جیتے گا ثابت ہو جائے گا وہ حق پر۔ اسے اتنا یقین تھا اپنی فتح کا، اس لیے کہ بظاہر احوال اس کی کیلکولیشن صحیح تھی، تو یوم الفرقان اس نے قرار دیا، قرآن نے بھی اس کو پھر کہا کہ ہاں یہ یوم الفرقان تھا، اور اللہ نے بنا دیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا۔ یہ ہے پس منظر غزوہ بدر کا، اور اگر اب میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ 2-4 گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے، لیکن جس طریقے سے پھر اللہ نے فتح عطا کی آپ کو معلوم ہے۔ بدر کے میدان میں وہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے بہتر جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان بعد میں پہنچے، لیکن بارش ہونے کی وجہ سے صورتحال بدل گئی، غیر متوقع طور پر بارش ہوئی، پانی بھی مسلمانوں کو مل گیا، اور جس جگہ یہ تھے وہ ریتلا تھا، بارش کے بعد وہ جگہ مضبوط ہو گئی، جس جگہ قریش تھے وہاں کیچڑ بن گیا، اس لیے کہ وہ مٹی دوسری تھی، مڈ بن گیا۔ تو مختلف طریقے سے پھر اللہ کی طرف سے جو ہے فرشتوں کی مدد آئی ہے، اور پھر جو بڑے بڑے سردار ان کے ڈھیر ہوئے، 70 ان کے قتل ہوئے، ان میں بڑے بڑے سردار چوٹی کے سرداروں میں صرف 2 افراد پیچھے باقی بچے تھے، ایک ابو سفیان جو قافلے کے ساتھ تھا، اور دوسرا ابو لہب۔ اس نے اس موقع پر چونکہ بزدل آدمی تھا، کرائے کا اپنی جگہ سے ایک لڑنے والا فوجی بھیج دیا، مرسنری کو بھیج دیا تھا، لیکن اس کا انجام بھی بعد میں ہوا، اور پوری ٹاپ کے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے بعد ساری کی ساری وہاں پہ ختم ہوئی، ابو جہل سمیت، اور مسلمانوں کے کل 14، 8 انصار کے تھے اور 6 مہاجرین میں سے، ان کی شہادت ہوئی، اور 70 ان کے قتل ہوئے، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ چنانچہ اسی میں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر جب وہ ہے وہ مکہ میں پہنچ کر خبر دی کہ وہاں یہ حال ہو گیا ہے، اور لوگوں نے پوچھا بتاؤ کچھ تفصیل بتاؤ، اس نے کہا فلاں بھی قتل، عتبہ بھی قتل، ولید بھی قتل، فلاں بھی قتل، امیہ ابن خلف بھی قتل۔ اب وہ سارے سرداروں کا نام لے رہا تھا، لوگوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ دور سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا اس سے میرا نام لے کے پوچھو اس کا کیا بنا، تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ فلاں شخص کا کیا بنا، اس نے کہا وہ تو وہاں حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ تب لوگوں نے کہا ہو یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے، یہ واقعی یہ ہو گیا ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طریقے سے ہمارے ساری قیادت جو ہے وہاں پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سزا دی ہے مشرکین کو، بہت بڑی سزا، نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اس کو یوم الفرقان بنایا۔ فتح کے بعد 3 دن آپ نے مزید قیام فرمایا تھا اس میدان بدر میں، پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بہر کیف اس کی میں نے تفاصیل چھوڑ دی، لیکن یہ کہ یہ بات سامنے رہنی چاہیے جو میں نے عرض کیا تھا، کہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، دفاعی جنگ تو ہے ہی، مسلمان کے پاس جب قوت ہو تو وہ اللہ کی زمین پر، رب کی دھرتی پر طاغوت کا نظام برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی وفاداری کا لازمی تقاضا ہے. اور اس کے لیے جنگ مسلمانوں نے خود چھیڑی. غزوہ بدر میں 8 مہمات بھیج کر جو پریشان تو پہلے کیا گیا کافر مشرکین کو غزوہ بدر سے پہلے, اور پھر اب آپ نکلے تھے قافلے کے پیچھے, وہ اپنے دفاع میں نکلے ہیں اپنے قافلے کو بچانے کے لیے. یہ ہے تاریخی حقائق. اور اب الحمدللہ کہ اس وقت جو کتاب واقعی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے اس میں بالکل صحیح صحیح ساری حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. ویسے ہماری تاریخ کی جو پرانی کتابیں اس میں اسی طرح ہیں, لیکن اس دور کے مورخین نے کچھ کوشش کی ہے اس کو بدلنے کی. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی مسلمان صرف دفاعی جنگ لڑتا ہے, ڈٹ کے کہنا چاہیے. اور اس سے پہلے جو اصل معترضین ہیں ان سے پوچھیں, تورات اٹھا کر دیکھو, بنی اسرائیل کی سب سے پہلی اسلامی حکومت جو قائم ہوئی تھی یوشع بن نون کے ہاتھوں, وہ جہاد اور قتال کے نتیجے میں ہوئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ان کی بڑی حکومت قائم ہوئی ہے, جو ان کی تاریخ کا سب سے زرعی دور ہے, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا عہد حکومت, وہ بھی جہاد اور قتال کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی. اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو. یہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام, اور وہ رب کا نظام کیوں ضروری ہے؟ ایک طرف اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے, دینی اور ایمانی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے اسی کے نتیجے میں نوع انسانی کو امن و امان میسر آتا ہے, اسی کے نتیجے میں حقیقی عدل و انصاف میسر آتا ہے, اسی کے نتیجے میں لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں, انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کا تصور. یہ لفظ تو نوع انسانی اب سن رہی ہے, یہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے حوالے سے انسان کو وہاں پہنچایا تھا جہاں آج بھی نہیں پہنچا دوبارہ, وہ ابھی تک سوچ کے لیول پر بھی نہیں پہنچا. یہ وہ چیزیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, کہ جب اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے, آسمانی حکومت, ڈیوائن حکومت اس زمین پر, اسی کے نتیجے میں انسان کی انسانیت کو پنپنے اور اس کی روحانیت کو ترقی دینے کا موقع ملتا ہے. اور جب یہاں پر طاغوتی نظام ہو, شیطانی نظام ہو, ابلیسی نظام ہو, جیسے کہ آج پوری دنیا میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو نظام ہے وہ طاغوتی اور ابلیسی نظام ہے, اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے آسمانی ہدایت کے برعکس, جن چیزوں کو آسمانی ہدایت نے حرام اور سب سے بڑا جرم قرار دیا وہی اس کی بنیادی ستون ہے, انہی پر بلڈ کیا گیا ہے یہ پورا نیا نظام. وہ نظام معاشرت ہو, نظام معیشت ہو, اللہ سے بغاوت پر مشتمل ہے. اور شیطان کا اصل کام کیا ہے؟ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دے, اور اسے دنیا میں بھی انسان کی بجائے حیوان بنا دینا, اور آخرت میں اسے ناکام اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر اپنے ساتھ شریک کرنا اس عذاب کے اندر, یہ ہے اس کا اصل ہدف. چنانچہ نو انسانی کی چاہے دنیا کی خوشحالی ہو, دنیا کی خیر و برکت ہو, عافیت ہو, بہتری ہو, اور چاہے آخرت کی ہو, وہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار ہے یہاں پر اسلامی نظام دین حق کے قیام کے ذریعے سے. اسی لیے اس کو قائم کرنا یہ سب سے بڑی رحمت, انسانوں کے لیے سب سے بڑا بہبود کا معاملہ یہ ہے, ان کی خیرخواہی ہے کہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے. اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, کوئی شک ہے اس میں؟ یہ لقب تو اللہ نے دیا ہے, اسے کون چھین سکتا ہے یا اس میں کون شک کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, کیوں ہے؟ نو انسانی کے لیے رحمت آپ تبھی بنتے ہیں کہ وہ نظام قائم کر کے دکھائیں, اور نظام قائم کرنے کے لیے اس کے محافظوں سے جنگ موڑ لینی پڑتی ہے. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انقلابی جدوجہد کرنا ناگزیر ہے, اور وہ تلوار اٹھے گی. اور یہی نہیں کہ اسلام میں اٹھی ہے, اس سے پہلے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, جب بھی وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی وہ قتال ہی کے ذریعے قائم ہوئی. اور اسی کے ذریعے نو انسانی کو خیر پہنچا، سارے بینیفٹس ملے، اور اب بھی قیامت تک یہ قتال ہی کے ذریعے دوبارہ یہ حکومت قائم ہوگی اور یہ جاری رہے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ انفال ہی میں وہ آیت بھی آئی ہے، بہت سی اور باتیں بھی تھیں لیکن اب وقت نہیں رہا. یہ مسلمانوں، یہ جو قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب باقاعدہ مٹ بھیڑ ہو گئی ہے بدر کے میدان میں، تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ سوال ذہنوں میں آ سکتا تھا، اینڈ بھی بتا دیا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اب جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم ہو جائے. فتنہ و فساد کسے کہتے ہیں آپ؟ معلوم ہے قرآن کی اصطلاح میں تاغوت کی حکومت سب سے بڑا فتنہ و فساد، غیر اللہ کی حاکمیت سب سے بڑا فتنہ و فساد. جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی. اسی لیے اگلے حصے میں وضاحت کر دی، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، نظام اطاعت پوری دنیا پر صرف اللہ کا. اس وقت تک یہ تمہارا قتال جاری رہے گا. اور یہی وہ بات تھی، یہ وہی پیغام صحابہ لے کر نکلے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی حکومت کو خط لکھا تھا اور اس میں تینوں آپشن دیے تھے جو بعد میں صحابہ نے اختیار کیے. اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی جھگڑا نہیں. اگر اسلام قبول نہیں ہے تب بھی ایک بات ہے، حکومت چھوڑ دو، اللہ کا دین ہم قائم کریں گے، تم عیسائی پارسی یہودی جو مرضی ہو کر رہو، کوئی حرج نہیں. لیکن نظام ملوکیت کا اور غیر اللہ کی حاکمیت کا نہیں ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہم نے قائم کرنی ہے اس زمین پر. تھرڈ آپشن کیا ہے؟ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو بہرحال تلوار فیصلہ کرے گی. یہ کام تو ہم نے بزور شمشیر بھی کرنا ہے. مسلمان بننا یا نہ بننا یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار ہم تمہیں نہیں دیں گے کہ تم یہاں پر غیر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو اور تاغوت کے نظام کو یہاں پر اسٹیبلش کرو. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ہشام کی روایت ہے، میرے پاس اس کا متن اس وقت موجود ہے، نجران کے جو اسقف تھا اس کو خط لکھا تھا. چنانچہ یہی تین آپشن پھر بعد میں مسلمانوں نے اختیار کیا. صحابہ جہاں بھی جاتے تھے یہی پیغام دیتے تھے، مسلمان لے آؤ، ہمارے بھائی بند ہو، کوئی جھگڑا نہیں، اور نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ دینا قبول کرو، اوپر اسلام کی بالادستی ہوگی، ہم دین حق قائم کریں گے، ہم اسی مشن سے نکلیں، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو بہرحال ہمیں یہ کام کرنا ہے، پھر تلوار فیصلہ کریں. بڑا کلیئر میسج ہے، اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں نو انسانی کی فلاح ہے، بہبود ہے، خیرخواہی ہے ہر اعتبار سے. اور اس کے سوا جو نظام ہے وہ شیطنت کا نظام ہے، وہ انسان کو انسانیت سے، شرف انسانیت سے محروم کر دینے والا نظام ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ ویسٹ نے جو معاشرتی نظام دیا ہے، انسان کو حیوان نہیں بنا دیا، وہ حیا کا زیور ہے اصل میں، انسانیت کی سب سے بڑی خوبی اور وصف. اسے جس طریقے سے پارا پارا کیا گیا اور جتنی پلاننگ کے ساتھ یہ حیا کے تصور کو ختم کیا ہے انہوں نے، اور اس کے لیے میڈیا کا جو استعمال کیا جس بڑے پیمانے پر اور جس بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، بچوں کے اندر سے نکالو، وہاں سے جو ہے کارٹون مووی سے شروع کرو، اور اس میں عورتوں کو ایسا لباس پہناؤ اور اس میں وہ کلچر دکھاؤ، جراثیم نکال دو حیا کے جو ہیں پہلے سے، پورا معاشرہ ایسا کریٹ کرو. انسان کو حیوان عملاً بنا دیا ہے. اسی طرح سودی نظام کے ذریعے انسان کو درندہ بنا دیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہے ہیں جن کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں. یہ نظام جو بھی ہوگا، چاہے بڑا خوبصورت ہو، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، حقیقت کے اعتبار سے وہ انسانیت کے لیے سم میں قاتل ہے، مہلک ہے، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے. لہذا اس دین و حق کو قائم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہے. اور سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، جس کا میں نے آج ذکر کیا ہے، اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو سانپ کو بل سے نکالا گیا، ان کے تجارتی قافلوں پر مسلمانوں نے حملے کیے جس کے نتیجے میں وہ نکلنے پر مجبور ہوئے، اور پھر اب جنگ کا جو آغاز ہوا اس کے نتیجے میں 6 سال کے اندر اندر پھر مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہوتے ہی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا تھا، سب سے پہلے جا کر بیت اللہ میں ان 360 بتوں کو توڑا آپ نے، یہ ہے اصل میں جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں، اور غزوہ بدر اس اعتبار سے ایک بڑا لینڈ مارک ہے کہ یہاں سے وہ جد و جہد اس آخری فیز میں داخل ہو گئی تھی، مسلح تصادم، اور اس کے ذریعے پھر اس عمل کا آغاز ہوا کہ ان کی طاقت کچلی گئی، 70 بڑے بڑے سردار ان کے غزوہ بدر میں مارے گئے، اور اس کے بعد 70 قید ہوئے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد میں مزید ان کی طاقت کو نقصان پہنچا، اور آخری جو ہے غزوہ احزاب وہ گویا کہ اونٹ کی کمر پر آخری دن کا ثابت ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے رستہ ہموار ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی تاریخ کا عظیم غزوہ اور اس کا پس منظر، اور اس میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ ہوگا تلوار کے زور سے ہوگا، اس کے لیے مسلمانوں پر قتال فرض کیا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب چاہے تمہیں ناپسند ہو، اور آگے کے لیے بھی طے کر دیا گیا کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی، اور باقی لوگ یہود و نصارہ ہوں وہ جزیہ دینا قبول کریں، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ ہاں، شمشیر کے زور پر کسی کو بالجبر مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ بات طے شدہ ہے، اور نہ کبھی بنایا گیا۔ اللہ تعالی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو ہمارے ذہنوں میں صحیح طور پر جاگزی فرمائے، خود بھی ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جہادی جذبہ اور مومنانہ کردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔